الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورة مومن کی آیت نمبر 64 ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو اللہ وہ حی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا لا الہ الا ہو کوئی خدا نہیں سوائے اس کے فدعوہ مخلصین لہ الدین تو آپ اس کو پکاریے سو آپ ان لوگوں کو پکارو خالصتاً اس کی بندگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو جب ہم پکاریں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے ممکن نہیں نہ حرام ہے انسان کا ایمان جائے گا کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائیں اسی لیے فرمایا کہ هو الحی اللہ وہ حی ہے اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہے ایسا زندہ جو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا وہ اللہ وہ ہے تو فرمایا کہ تم اس کی وہی لائق عبادت ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں تم خالص اس کا اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو خالصتاً تم اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خالص ہو کر الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ رب الجلال کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے انی نہیتو مجھ کو منع کیا گیا ان اعبد الذین تدعون کہ میں اس کی عبادت کروں جس کی تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو کہا گیا کہ میں منع کر دوں اس کی عبادت کو جس کی عبادت کو تم لوگ کرتے ہو کفار مکہ عبادت کیا کرتے تھے بتوں کی تو فرمایا کہ مجھ کو بتوں کی عبادت سے منع کیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا لما جاءنی البینات من ربی جبکہ میرے رب کے پاس واضح نشانی جبکہ میرے پاس میرے رب کی واضح نشانیاں آ گئی لما جاءنی البینات من ربی جبکہ میرے پاس کھلی ہوئی نشانی اللہ کی آ چکی پھر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کیوں کروں وامرتو اور مجھ کو یہ حکم دیا گیا ان اسلم لرب العالمین کہ میں تابع رہوں اس رب کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ان کا پیدا کرنے والا کہ میں اس کے تابع ہو کر رہا یہ جو فرمایا اللہ رب العزت نے کہ لما جاءنی البینات من ربی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ مجھ کو روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے رب کی جبکہ میرے پاس واضح نشانیاں ہیں اللہ کے وجود کی اپنے رب کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا پالنے والا نہیں. کون سی نشانیاں ہیں؟ ہر چیز اللہ کی نشانی. کون سی چیزیں جو اللہ کی نشانی نہیں؟ اگر آپ گرد و پیش میں نگاہ ڈالیں, ابھی شام کا وقت ہو رہا ہے, تو کوئی یہ وقت کوئی دوسرا انسان اپنی مرضی سے لا سکتا ہے؟ کوئی دوسری طاقت اپنی مرضی سے یہ وقت لے کر آ سکتی ہے؟ یہ آج کل نومبر کا مہینہ ہے, نومبر کے مہینے کا اختتام ہے, موسم بدل رہا ہے, کیا اس موسم کو کوئی اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ اس موسم کی خاصیتیں, اس موسم کے خواص, اس موسم کا اوپر نیچے ہونا, یہ سب اللہ کا حکم ہے. تو جس چیز کو آپ دیکھو, درختوں کو دیکھو, پرندوں کو دیکھو, جانوروں کو دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو, جو ہم صبح شام پانی پیتے ہیں اس کو دیکھو, ہر چیز اللہ کے وجود کی نشانی ہے. غور کرنا شروع کرو تو آپ کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا کہ ہاں یہ سب اللہ کی پیدا کر. اور دلیل یہ کہ ان میں سے کوئی چیز انسان پیدا کرنا نہیں کر سکتا. آج آپ دیکھیں میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر چکی, اگر آپ جب دیکھیں ویسے ہی سائنس کتنی ترقی کر چکی, لیکن انسان کے جو چیزیں ہیں, جو انسان کے جسم کی چیزیں ہیں, اعضاء ہیں, کوئی بنا سکا؟ یوں تو مصنوعی ہاتھ بنا لیے, مصنوعی ٹانگیں بنا لیے, لیکن وہ مصنوعی ہے, وہ مصنوعی ہے, وہ اصلی جیسی تو نہیں ہو سکتی. ایک ڈاکٹر صاحب ملے, گردے کے فنکشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گردے کو کیا کیا چیزیں عطا کی اور گردہ کس طریقے سے کام کرتا. تو کسی نے ان ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا, گردے کے پاکستان کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں, کسی نے ان سے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ مصنوعی گردہ, جب آپ کہتے ہیں کہ گردہ فیل ہو جاتا ہے تو ڈائلسز ہوتے ہیں, وقتی طور پہ کام چل جاتا ہے لیکن انسان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے ڈائلسز کے لیے, تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ مصنوعی گردہ نہیں بنایا جا سکتا کہ انسان کی جان بچ جائے؟ وہ کہنے لگے کہ مصنوعی گردہ بنا تو لیں, جسم کے طور پر بنا تو لیں, لیکن اللہ نے جو عقل اس گردے کو رکھی ہے, جو عقل اللہ تعالیٰ نے گردے کو دی ہے کہ جسم کے کون سی چیز کو لے کر باہر پھینکنا ہے, نکالنا ہے فضلہ کی شکل میں, اور کون سی چیز کو جسم کے اندر رکھنا ہے, یہ کبھی بھی مصنوعی چیز کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہی حال ہم کی ہے, ہماری ہر چیز کا. کون سی چیز ہم اپنے جسم کا جائزہ لیں, ہم صبح سے شام تک کھانے پینے والی اشیاء کا جائزہ لیں, چرند و پرند کو دیکھیں, صبح دوپہر شام کو دیکھیں, ایک ایک چیز کو دیکھیں, سب چیزیں اللہ کی واضح نشانی ہیں. یہ تو اللہ نے ہمارے اوپر اتمام حجت کے لیے یہ کیا تو قرآن پاک بھی بھیج دیے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس بھیج دیے, لیکن نشانیاں تو اللہ کی پھیلی پڑی ہیں, ہم لوگ ان نشانیوں کے اوپر غور نہیں کرتے. ہاں کہ یہ نشانی بھی اللہ کی ہے. میں حیران ہوتا ہوں ان ڈاکٹروں پر, ان انجینئروں پر, ان ماہرین فلکیات کے اوپر جو صبح شام انسان کی چیزوں کا مشاہدہ کرتے, کہ بھئی اللہ نے اس انسانی جسم کو, علماء کہتے ہیں کہ عالم اصغر ہے, چھوٹی دنیا انسان کا جسم. اگر آپ انسان کے جسم پر ہی غور کرنے شروع کریں, ہر انسان کو اللہ نے جسم دیا, ہر انسان کو اللہ نے اعضاء دیے, ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہی ہے. فرمایا یہ عالم اصغر ہے. جب یہ بات ہے تو بڑے بڑے ماہرین جو فلکیات میں دیکھتے ہیں, سمندر کی تہ میں جاتے ہیں, انسان کے جسموں کا معائنہ مشاہدہ کرتے ہیں, ان کو ان کے پیچھے خدا نظر نہیں آتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی پیدا کرنے والے کے بغیر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی؟ سب اللہ کا ایک نظام کائنات ہے, یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے, مجھ کو روکا گیا, منع کیا گیا کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جن کی, جن بتوں کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, جبکہ میرے پاس واضح نشانی آ گئی. عمر تو ان اسلم علی رب العالمین, مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں ایک رب العالمین کی تابع ہو کر رہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم اور آپ, ہر انسان اپنی تخلیق پر غور کرے, ہر جاندار اپنی تخلیق پر غور کرے, تو سوچے کہ اللہ نے کیسے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا, کیسے انسانوں کو پیدا کیا. هو الذی خلقکم, چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ میرے پاس واضح نشانی آ گئی، تو اللہ تعالی نے بے شمار قدرت کی نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک قدرت کی نشانی اللہ نے یہ بیان فرمائی، هو الذی خلقکم من تراب، کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا مٹی سے. اول آفرینش انسان کی، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا. اس کی دوسری جگہوں پر بھی اس کی تشریح آتی ہے اور حدیث میں بھی اس کی تشریح آتی ہے کہ اللہ تعالی نے پوری زمین جس کو اللہ تعالی پیدا کر رہے تھے، اس زمین کے ہر جگہ سے اللہ تعالی نے مٹی کا نمونہ لیا اور ایک جگہ کے اوپر ڈالا، پھر ان کو ان کا گارا بنایا، اس گارے سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا. چنانچہ کوئی کالا، کوئی گورا، ہے نا جی، کوئی گندمی رنگ کا، افریقی ممالک کے لوگ گہرے کالے رنگ کے ہوتے ہیں، یورپ اور امریکہ کے لوگ جو ہیں وہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں، ہمارے ایشیائی ممالک کے لوگ جو ہیں وہ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں. یہ ایک اللہ کی زمین کی خصوصیات ہیں، علاقائی کیا ہیں، یہ خصوصیات ہیں، کسی کو کسی میں کوئی دخل نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے تم کو بنایا مٹی سے، پھر ہم نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، منی سے انسان کی پیدائش کی، ثم من علقہ، وہ پانی جو انسان کی منی کا قطرہ اللہ نے بنایا، اس منی کے قطرے میں اتنے جراثیم ہوتے ہیں کہ ہر جرثومے سے اللہ ایک بچہ پیدا فرما سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے ایک جرثومہ وہ رحم مادر میں جاتا ہے، ماں کے یوٹرس میں جاتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے وہ جو نطفہ ہے پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر وہ کیا بن جاتا ہے، ثم من علقہ، پہلی مٹی، مٹی سے نطفہ، نطفے سے علقہ، جمع ہوا خون، پھر جمے ہوا خون میں اللہ روح ڈالتے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے، روح ڈالتے، چوتھا مہینہ جب حمل کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈالتے، پھر اللہ تعالیٰ روح ڈالنے سے پہلے فرشتے پوچھتے کہ یا اللہ اس کی عمر کتنی لکھوں، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی عمر اتنی لکھ دو، یا اللہ اس کو رزق کتنا لکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا رزق اتنا لکھو، یا اللہ یہ بچہ نیک بخت پیدا ہوگا یا بدبخت پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھو نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یا اللہ یہ کون سی مٹی میں دفن کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھ دو کہ اس کی روح اس جگہ قبض ہوگی. تو بھائی جتنے ہم اور آپ انسان پھر رہے ہیں نا، سب کا وقت مقرر ہے، جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے روح ڈل رہی تھی انسانی جسم میں، اللہ نے اتنا رزق اس وقت لکھ دیا تھا کہ یہ بندہ اتنا رزق استعمال کرے، کون سی مٹی میں دفن کیا جائے گا یہ بھی لکھ دیا، کتنے سانس زندہ رہے گا یہ بھی لکھ دیا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ اپنے اعمال اچھے کرے گا یا برے کرے گا، کرے گا اپنی مرضی سے، اللہ کی زبردستی سے نہیں ہوں گے، لیکن کرے گا اپنی مرضی سے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ نیک بخت ہوگا تو اللہ نے لکھ دیا، اپنے علم ازلی کی بنیاد کے اوپر یہ نیک بخت ہوگا، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے نیک بخت نہیں ہوں گے، ہوں گے اپنی مرضی سے. یہ ایسا ہے جیسے بہت سارے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں مسجد میں، آپ کہیں گے سب لوگ ابھی نماز پڑھیں گے، تو آپ ان لوگوں نے نماز پڑھ لی تو کیا آپ کے کہنے سے پڑھی کہ اپنی مرضی سے پڑھی، اپنی مرضی سے پڑھی نا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ نماز پڑھنے جا رہا، لیکن اللہ کا علم چونکہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے ہے، اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جب بچے کو پیدا ہونے سے پہلے، روح ڈلنے سے پہلے ساری باتیں ملائکہ کو لکھوا دیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی فلانا آدمی ادھر گیا تھا، فلانی جگہ پہنچا، وہاں بیمار پڑ گیا، یا خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا اور وہاں اس کی موت آ گئی، یہ سب اللہ کی ترتیب ہے، میرے اور آپ کے لیے اچانک ہے، میرے اور آپ کے لیے اتفاق ہے، اللہ کے لیے کیا ہے، ساری تحصیلات ترتیب ہے. میرے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فلانا کام اتفاق سے ہو گیا، فلانا کام اچانک ہو گیا، یہ فرماتے تھے میرے اور آپ کے اتفاقات ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے اتفاق، اللہ کے لیے ہر چیز پہلے سے کیا ہے طے شدہ. چنانچہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ انسان کی اللہ نے موت لکھی ہوتی ہے، جس جگہ اللہ نے انسان کا وقت لکھا ہوتا ہے، اس جگہ جانے کی اللہ تعالیٰ اس کی کوئی ترتیب بنا دیتے ہیں، وہاں پہنچے گا، ویزا بھی مل جائے گا، سیٹیں بھی مل جائیں گی، آنے جانے کے انتظام بھی ہو جائے گا، سارے مراحل اس کے طے ہو جانے ہیں، کیونکہ اس کو وہاں پر کیا ہونا ہے، پہنچنا. تو جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر ہر چیز اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوتی ہے. اب دیکھیے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم دنیا میں اتنے سارے انسان ہیں، ہے نا جی، پھر انسان ہی نہیں کتنی ساری اللہ کی مخلوقات اڑتی پھر رہی ہیں، زمینوں میں پھر رہی ہیں، کوئی گنتی ہمارے اور آپ کے لیے تو کوئی گنتی نہیں ہو سکتی نا. تو ملائکہ کو کیسے پتا چلتا ہوا اس کا وقت آ گیا؟ اس کی ایک حدیث شریف لکھی اسی جب جہاں پر یہ آیات آئی ہیں موت کے حوالے سے، لکھا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرماتے ہیں، حضرت جبریل حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے موت کا فرشتہ بنایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے لیے تمام انسان دنیا کے اس طرح میرے سامنے ہیں جیسے ایک پلیٹ میں کھانے کے کچھ دانے پڑے ہوئے ہوں، مکئی گندم کے دانے پڑے ہوں، جس طرح وہ انسان کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں اس طرح وہ میرے سامنے ہوتے ہیں. جس کا وقت آتا ہے پکڑ کر یوں باہر نکال دیتے ہیں. جیسے کوئی ہم لوگ جب گھروں میں ہمارے گھر کی خواتین چیزیں چھان مان رہی ہوتی ہیں نا، دال صاف وہ چاول وغیرہ، کوئی کچرا نظر آئے اس کو پکڑ کے کیا کر دیا باہر، اس طرح اور آپ دنیا سے باہر ہو جائیں گے یوں ٹک کر کے باہر، اس لیے کہ وقت برا ہو گیا. اس لیے کیا ہو گیا؟ وقت برا ہو گیا. یقین نہیں آتا تو اسپتالوں میں جا کر دیکھ لو کتنی اموات ہو رہی ہیں، قبرستانوں میں چلے جاؤ کتنے جنازے ہو رہے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پوری امت، پوری قوم، پوری دنیا کے انسان میری نظروں کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ ایک تشت میں کوئی چیز سے پڑی ہوئی. حضرت ملک الموت کے جب اللہ رب العزت یہ ڈیوٹی مقرر فرما رہے تھے کہ بھئی تم انسان کی روح قبض کرو گے، تو ملک الموت نے کہا کہ یا اللہ مجھے تو لوگ بہت برا بلا کہیں گے، مجھے تو کہیں گے کہ اس نے مار دیا سب کو. ملک الموت نے مار دیا، اسرائیل نے مار دیا علیہ السلام، اس نے جان لے لی تو مجھے تو سب بہت برا بلا کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نے دنیا میں ایسے اسباب پیدا کر دیے، لوگ اس سبب کا نام لیں گے تو آپ کا نام نہیں لیں گے. کوئی کہتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی کہتا ہے کینسر ہو گیا، کوئی کہتا ہے مردے فیل ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ آگ میں جل گیا، تو لوگ ان اسباب کے نام لیں گے، ان ذرائع کے نام لیں گے، آپ کا نام کوئی نہیں لے گا، آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہنا. چنانچہ آج بھی ہم یہی کہتے ہیں نا کہ کس کا انتقال ہو گیا، کیا ہوا جی ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیا ہوا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا ہوا جی جناب فلانی بیماری ہو گئی. یہ اللہ نے دنیا میں اسباب رکھے ہیں، ذرائع رکھے ہیں. بات یہ ہے کہ جب وقت پورا ہوتا ہے تو بس پورا ہوتا ہے. کوئی رات قبر میں آنے والی، دنیا کی کوئی طاقت قبر میں آنے والی رات کو باہر نہیں لا سکتی. جو رات قبر میں آنی ہے تو قبر میں آنی ہے. جس کے حصے میں اللہ نے وہ رات قبر میں نہیں لکھی، دنیا مل جائے مارنے کے لیے اس کو قبر میں نہیں پہنچا سکتا، اس کو قبر میں نہیں لا سکتا. اللہ کی طاقت ہے، قدرت اللہ کی ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں. لکھ لو یہ بات، بٹھا لو یہ بات کہ زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے. ہم نے پڑھا نا یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی آپ کے سامنے، وہ الذی خلقکم من تراب، وہ اللہ جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفہ منی کے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر جب وہ بچہ تمہارا پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا سا معصوم سا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچہ بڑا ہوتا. خدا کا نظام، نشونما تو اللہ کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کر رہے ہیں نا. خدا کا ایک نظام ہے، تخلیقی نظام ہے، قدرت کے بھی نظام ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے بس اس کو غذائیں ملتی رہتی ہیں، بچہ بڑا ہوتا رہتا ہوتا رہتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ایک وقت آتا ہے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ جس کو ایک گھونٹ کے لیے بھی ماں کے سہارے کی ضرورت ہے، وہ نوجوان ایک طاقتور انسان بن جاتا ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم لوگ پہنچتے ہو اپنی طاقت کو، جوانی کو. ثم لتکون شیوخا، پھر وہ جوان آدمی پھر آہستہ آہستہ اس کی عمر ڈھلنی شروع ہوتی ہے اور بڑھاپے میں آ جاتا ہے. پوری زندگی انسان کی اللہ نے ایک لائن میں بتا دی کہ پہلے وہ مٹی، مٹی سے منی کا قطرہ، منی کے قطرے سے پھر وہ کیا بن گیا؟ جمع ہوا خون. جمع ہوا خون سے اللہ نے اس میں روح ڈالی. روح ڈالنے کے بعد اللہ نے اس کو کیا کیا؟ بچہ بنایا. بچہ بن کر پھر وہ جوان ہوا, طاقتور ہوا. طاقتور ہو کر پھر بڑھاپے کی طرف گیا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. کیا فرمایا؟ وَمِنْكُمْ, بعض لوگ تم میں سے وہ لوگ ہیں, مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ, اس سے پہلے مر جاتے, جوان ہونے بوڑھے ہونے سے پہلے مر جاتے. تو بعض اوقات بچے کی موت آ جاتی ہے, بعض اوقات جوانی میں آ جاتی ہے, بعض اوقات مثل القب عمری میں آ جاتی ہے, بعض اوقات ابن عمری میں آتی ہے, بعض اوقات بڑھاپے میں آتی ہے. اللہ کا نظام, کوئی نہیں پوچھ سکتا اللہ سے, یا اللہ آپ نے اس کے اتنے دن کیوں رکھے, اتنے کیوں نہیں رکھے, ہے نا جی. اس کو اس زمانے میں کیوں پیدا کیا, پہلے زمانے میں کیوں نہیں پیدا کیا, اب کیوں پیدا کیا, بعد میں کیوں نہیں پیدا کیا. وہ مالک الملک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بادشاہت ہے, جس کو دل چاہوں میں پیدا کروں, جس کو دل چاہے میں موت دوں, جس کو دل چاہے میں زندگی دوں. رزق اللہ کے ہاتھ میں, موت اللہ کے ہاتھ میں, صحت اللہ کے ہاتھ میں, بیماریاں اللہ کے ہاتھ میں, رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. ہاں ہم دعا اللہ سے مانگ سکتے, دعائیں مانگیں, محنت کر سکتے ہیں, محنت کریں, جو دنیا کے اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی میرے قدرت کی نشانی. تو میں اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان اپنے اوپر غور کرے, اپنے اوپر ہی غور کر لو تو قدرت کی نشانیاں نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی. دائیں بائیں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کہ میں کیا تھا, میں کیسے پیدا ہوا, میں بھی اسی طرح چھوٹا سا بچہ ہوں گا کسی وقت, ہے نا جی. آج اللہ نے اس عمر میں پہنچا دیا. ہر انسان غور کرے تو اس کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت جو ہے کبھی کبھی وفات اس سے پہلے بھی آ جاتی ہے. ولی تبلغوا اجل مسمى, اور جب تک تم لوگ پہنچتے ہو اپنے طے شدہ وقت کو. ہر انسان اپنے طے شدہ وقت کو پہنچتا ہے, اپنا وقت وہ دنیا میں پورا کرتا ہے. ولعلکم تعقلون, تاکہ تم لوگ عقل سمجھو. کیا اس بات کی عقل؟ کہ دیکھو پیدا کرنے والا اللہ, خالق اللہ, مالک اللہ, رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں, صحت کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں, بیماریاں اللہ کے ہاتھ میں, زندگی اللہ کے ہاتھ میں, اولاد اللہ کے ہاتھ میں. تو جس کے ہاتھ میں ہماری ہر چیز ہے تو بندگی کے لائق بھی تو وہی ہے, نہ کہ دوسرا. بندگی کس کی ہوگی؟ اس اللہ کی, جس اللہ نے ہمیں زندگی دی, جس اللہ نے ہمیں موت دی. جب بندگی اسی کی تو حکم بھی اسی کا چلے گا. جب آپ کسی کی ملازمت کرتے ہو, حالانکہ رب میں اور ملازمت میں زمین آسمان کا فرق. ملازمت چند گھنٹے کی ہوتی ہے اور خاص کام کے لیے ہوتی ہے, ہر کام کے لیے نہیں ہوتی. رب وہ ہوتا ہے جو پالنے والا, رب وہ ہوتا ہے جو کہ خالق ہے, مالک ہے. جیسا اللہ ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے. ہم اپنے جسم کا ایک ککھ نہیں بنا سکتے, ایک بال بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر ہمارے جسم کا کوئی بال گر گیا, ہم اگا سکتے ہیں اپنے جسم کے کسی بال کو؟ کچھ نہیں ہم کر سکتے. تو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. تو جب ہم ملازمت جب کسی کی کرتے ہیں تو ملازمت کرتے وقت ہم اس مالک کی ہر بات مان رہے ہوتے ہیں, نہیں مان رہے ہوتے بھائی یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, کیونکہ اب وہ ہمیں تنخواہ دے رہا ہے. تو صرف تنخواہ پر ہم اس کی اتنی باتیں مان رہے ہوتے ہیں, 8 گھنٹے کی ڈیوٹی, 10 گھنٹے کی ڈیوٹی. اور جو اللہ 24 گھنٹے ہماری ضروریات کو پورا کرتا, ہماری نہیں, ہمارے بیوی بچوں کی, ہمارے گھر بار کی ضرورتوں کو پورا کرتا, وہ اللہ اس قابل کیا نہیں ہے کہ اس کا حکم چلے؟ جو وہ کہے اس کی بات مانی جائے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس اللہ کی عبادت کریں, کسی دوسرے معبودوں کی عبادت نہ کریں, اسی کی بات مانے. کیونکہ میرے سامنے کھل کر یہ بات آ گئی کہ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے. جب خالق و مالک اللہ ہے تو پیدا کرنے والا بھی وہی, زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا بھی وہی, زندگی کے سارے مسائل حل کرنے والا وہ, تو عبادت بھی اس کی, حکم بھی اس کی, اسی کا حکم چلے گا. تو دوسرے کا حکم کیسے چل سکتا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي يحيي ويميت، اللہ وہ ہے جو کیا کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی بھی موت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ. کسی کی آج لوگ قومسٹ کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں. یاد رکھیے کوئی قسمت کا حال نہیں بتا سکتا، کوئی قسمت کا حال نہیں بتا سکتا. آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے، اس لیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس. دنیا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے. غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. عالم الغیب اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنت کے حالات بتائے، کچھ قبر کے حالات بتائے، دجال کے حالات بتائے، قرب قیامت کے حالات بتائے. یاد رکھیے یہ چیزیں جو بتائیں اللہ کی وحی کی وجہ سے بتائی. اللہ نے وحی اتاری تھی کہ آپ لوگوں کو کچھ، سارے حالات تو نہیں بتائے، کچھ حالات جنت کے، کچھ دوزخ کے، کچھ آخرت کے، کچھ قرب قیامت کی نشانیاں بتا دی اللہ کے نبی نے بتا دی. لیکن علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ عالم الغیب. جب سب کچھ اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس تو علم غیب نہیں، تو نجومیوں کے پاس بھی علم نہیں آ سکتا غیب کا، قومسٹ کے پاس بھی علم نہیں آ سکتا، علم جفر والوں کے پاس بھی علم نہیں آ سکتا. یہ کمزور ایمان کے لوگ کمزور عقیدے کے پاس ان کے پاس جاتے ہیں. یہ کوئی سی کے پاس نہیں. اور اگر چلو کسی نے کوئی اٹکل پچو لگا کر آپ کو بتا بھی دیا، آپ کر لو گے کیا؟ کرو گے کیا؟ کرو گے آنے والی مشکل کو روک سکتے؟ کل آپ کو نجومی نے بتا دیا کہ بھائی کل تمہارا ایکسیڈنٹ ہوگا، کیا کرو؟ کیا کرو گے؟ اللہ سے پناہ مانگو گے نا، تو پہلے ہی مانگ لو اللہ سے پناہ. بھائی نجومی کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ کسی کو بتا دیا کہ تمہارے ساتھ کل یہ ہوگا تو کیسے روکو گے؟ وہ تو ہوگا بھائی. کوئی چیز سوائے اللہ کے نہیں، صرف اللہ کے پاس. ہاں ہمیں اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا کہ اپنی حفاظت کے لیے چیزیں پڑھا کرو، نمازیں پڑھو، ذکر کرو، ہے نا جی. حفاظت کے لیے آیت الکرسی فرمائی، وعبزتین فرمائے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس فرمایا، حفاظت کے لیے ہے. یہ چیزیں پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، دعائیں مانگو اللہ سے. بسم اللہ الذی لا یضر، حدیث شریف میں دعا فرمائی کہ صبح شام جو انسان تین دن، جو انسان صبح شام تین مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی تمام چیزوں سے، اذیت سے اس کو بچا لیتے ہیں، تکلیف سے بچا لیتے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، حدیث شریف کی دعا. حدیث شریف میں دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق والله خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت دعا منقول ہے، فرمایا کہ مجھ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی تھی حفاظت کے لیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق والله خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین. فرمایا مجھ کو کہ تم سات دفعہ اس دعا کو پڑھا کرو، اول آخر درود شریف پڑھ کے. اور فرمایا کہ آپ کے جو بچے چھوٹے ہوں، ان بچوں کے اوپر آپ دعا پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے اوپر پھیر لیا کرو. اللہ تعالیٰ دنیاوی آفات سے، دنیاوی پریشانیوں سے اس کی انسان کی حفاظت کرنا، انسان اسی کا مکلف ہے، اس سے زیادہ کا تو مکلف ہے اور کیا کر سکتا ہے. باقی یہ کہ نجومیوں کے پاس چلے جاؤ غیب کو علم حاصل کرنے، بالکل بیکار، کوئی فائدہ نہیں، دھیلے کا فائدہ نہیں. گناہ الگ، جو کرنے کے کام ہے وہ یہ، صدقہ کر لو بس، اور کیا کرو؟ نماز پابندی سے پڑھ لو، اللہ سے عافیت کی دعائیں مانگ لو، گناہ سے بچنے کا اہتمام انسان کرے، یہی حفاظت. پھر بھی کچھ اللہ نے کوئی چیز لکھ دی ہے تو لکھ دی ہے، انسان گھر کیسے ڈال سکتا. اس کو فرمایا اللہ رب العزت، هو الذی یحیی و یمیت، اللہ وہ ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، اس کو موت بھی دیتا ہے. فاذا قضی امرا، یہ ہے شان اللہ کی کہ اللہ وحدہ لا شریک. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب اللہ تعالیٰ کسی کام پر حکم فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ اس کام کو اللہ فرماتے کن ہو جاؤ فَيَقُونَ تو وہ ہو جاؤ. کن شان کس کی؟ اللہ. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو حکم فرماتے کن ہو جاؤ فَيَقُونَ تو وہ سب کچھ ہو جاتا. چلتی بھی دنیا بند ہو گئی نہیں ہوگی کورونا کے زمانے میں، اللہ کا حکم تھا نا. تو ہم کہتے تھے یہ سائنس وہ ٹیکنالوجی اور فلانا جن کا، جب اللہ کا حکم آیا ساری دنیا جام اور ساکت ہو کے کھڑی ہو. اللہ نے اپنی صفت کن دکھائی، اللہ نے اپنی صفت کن کا مظاہرہ فرمایا کہ دیکھو اس دور میں بھی جبکہ لوگ سائنس سائنس کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں، میرا جب حکم آتا ہے تو میں ہر چیز کر سکتا ہوں. ٹرینیں بند ہو گئی، جہاز بند ہو گئے، گاڑیاں بند ہو گئیں، ٹریفک بند ہو گیا، بازار بند ہو گئے، دفاتر بند ہو گئے، اور اس کے اثرات پوری دنیا میں اب تک ہیں. دنیا کے کاروبار تہہ والا ہو گئے، وہ کھل گئی دنیا، لیکن ابھی تک جس سے پوچھو بھائی یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی، جی کرونا کے بعد سے ایسے ہی ہوا، کرونا کے بعد سے یہ ہو گیا. کہتے نہیں کہتے ہمارے بڑی تبدیلی آئی دنیا میں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَى أَمْرًا جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم فرما دیتے ہیں فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کن ہو جاؤ فَيَكُون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ذات ہے، یہ شان ہے اللہ کی، یہ صفت اللہ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی. باقی ہم تو دنیا میں کام کرتے ہیں، دنیا میں اسباب ہوتے ہیں. دنیا میں کیا ہوتے ہیں؟ اسباب. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سبب بنایا کہ بھائی ہر چیز سبب سے پیدا ہو، حکم بھی دیا اللہ نے کہ سبب سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو بنایا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے شان ربوبیت دکھاتے کہ دیکھو اصول تو یہ ہے لیکن میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. میں ہمیں ہم جب سفر کرتے ہیں تو ہمیں ذریعوں کی ضرورت ہوتی ہے نا سفر میں، بھائی گاڑی کی ضرورت ہے، ریل گاڑی کی ضرورت ہے، یہ جہاز کی ضرورت ہے. لیکن اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صفت دی کہ جہاں بھی چاہتے توڑ کے چلے جاتے تھے، ہواؤں کو حکم دیا آپ چلے گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جب ہم نے درس میں وہ آیات آئی، ہم نے یہ بات اس وقت بھی پڑھی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس تخت کے اوپر سواری کرتے تھے 6000 کرسیاں رکھی ہوتی تھی. آج بڑے سے بڑا جہاز بھی جو ہے نا وہ 6000 کرسیوں والا جہاز نہیں ہے، سیٹوں والا جہاز. اور پھر دھوپ وغیرہ ہوتی تھی یا بارش ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ پرندوں کو حکم دیتے تھے، پرندے پورے اس تخت کو، تخت سلیمانی کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا کرتے تھے، یوں ڈھانپ لیتے تھے. تو قدرت اللہ نے دکھا دی کہ ہر چیز سفر کی محتاج ہے لیکن میں اس کا محتاج نہیں. انسان کی پیدائش اللہ نے رکھی، دنیا کا نظام ہے نر اور مادے کے ملاپ سے، عورت اور مرد کے ملاپ سے دنیا کا نظام ہے، اللہ کی تخلیق کا ایک انداز ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیں، دکھائیے اپنی قدرت اللہ نے کہ دیکھو میں اس طرح کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں محتاج ہوں دنیا میں کسی کا. آگ دنیا میں ہر چیز کو جلاتی ہے لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ دیکھو اس آگ کو میں نے منع کر دیا کہ ابراہیم کو مت کھانا، تو نہیں کھایا، وہ اب آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی. قدرت کا نمو کون کر سکتا؟ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بھی دکھاتے ہیں، دیکھو میں میری شان یہ میں کر ہر چیز سکتا ہوں لیکن دنیا کو میں نے کیا بنایا؟ ایک نظام کا پابند ہے، دنیا ایک نظام کے پابند ہے، ایک سبب کے پابند ہے. لیکن ذات میری ایسی ہے کہ جس چیز کو حکم دوں گا وہ ہوگی، کوئی مجھے روک نہیں سکتا، کوئی میرے سے بات نہیں کر سکتا، کوئی میرے سے سوال نہیں کر سکتا. اللہ احد، اللہ صمد، اللہ ایک بھی ہے، اللہ بے نیاز بھی ہے، کہ شان ہے اللہ. اس لیے بھائی ہم تو تابع اس بات کے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمیں رزق دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، صحت اور زندگی دینے والا اللہ، بیماری اور شفا دینے والا اللہ، جس نے ہماری زندگی کے ہر مرحلے کو پورا کیا، لائق عبادت بھی وہ ہے اور حکم بھی اسی کا مانا جائے، اسی میں عافیت ہے. جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو پھر اللہ کی نعمتیں بھی ہمارے پر متوجہ ہوتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے، عمل کی توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے. بس تمام بھائیوں سے، بہنوں سے جو میری باتیں سن رہی ہیں، یہ ہے کہ قرآن پاک کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، معمولاً تھوڑی دیر قرآن پاک کا ترجمہ ہم سب کو روزانہ پڑھنا چاہیے. یہ اللہ کا خطاب اس امت سے، اللہ نے ہمیں ایک خطاب کیا، اللہ نے ہمارے پاس اپنی کتاب بھیجی، تو ہم پڑھیں تو صحیح، روزانہ اس کو اٹھا کر چاہے دو آیتیں پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، لیکن پڑھیں تو صحیح. نمبر دو، تلاوت، کلام پاک کی تلاوت. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عادی بنا دے اس میں، روز مرہ کی بنیاد پر تلاوت، اس سے نہ پیچھے ہو جائے، معمول کے مطابق تلاوت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے مواعظ میں کہ انسان کے نام اعمال میں اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تلاوت کلام پاک ہے، تلاوت کلام. اور حضرت نے دلیل بھی لکھی اس کے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دس نیکیاں عطا فرماتے ہیں. تو جب ہم ایک صفحہ پڑھتے ہیں تو گن سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی نیکیاں ملی؟ گن بھی نہیں سکتے. اور اگر ہم ایک دن تلاوت نہ کریں تو اندازہ لگاؤ کہ ہمارے آج نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں نہیں گئیں. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی تاجر اپنی دکان نہ کھولے اور حساب جوڑے کہ آج اگر میں اپنی دکان کھولتا تو میری کتنی آمدنی ہوتی جو آج نہیں ہوئی. تو تاجر برداشت کرتے ہیں کہ جی میری دکان بند رہ جائے، ان کو معلوم ہے میرا نقصان ہے. بس فرق اتنا ہے کہ دنیا کا نقصان ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ آخرت کا نقصان ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، توجہ نہیں ہوتی. اس لیے کلام پاک پڑھنے کا، روزانہ کا اہتمام، یہ بہت ضروری چیز ہے زندگی کی خیر و برکت کے لیے، اپنے نام اعمال میں اضافے کے لیے. اس کا بہت اہتمام کریں، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو، گھر والوں کو، سب کو اس کی تعلیم دیں، تبلیغ کریں کہ کچھ ترجمہ قرآن کریم پڑھیں اور کچھ تلاوت روزانہ معمول کے مطابق کریں. جتنا ضروری فرائض ہے نا، فرائض، نماز، روزہ، حج، زکات، نماز تو روزانہ کی بنیاد پر فرض ہے، تو اسی طرح اہتمام تلاوت کا ہونا چاہیے. ایک تو برکت ہوتی ہے، پھر نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، اور کن کن آیتوں کی کیا کیا برکات اور ثمرات ہوتے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں. حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی روزانہ 1000 آیت تلاوت کر سکتا ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ 1000 آیتیں کون تلاوت کر سکتا ہے روزانہ؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو الحاکم التکاثر پڑھ لیا کرے؟ الحاکم التکاثر، یہ 1000 آیتوں، فرمایا کہ جو انسان 1000 آیتیں پڑھ، جو انسان الحاکم التکاثر کی تلاوت کرتا ہے اس کو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1000 آیتیں، میں نے ایک مرتبہ رف سے حساب کتاب جوڑا تھا تو 6.5 سپارے بنتے. 6.5 سپارے کون پڑھ سکتا ہے روزانہ؟ تو تلاوت تو یہ بالکل ہمارے جسم کی جیسے غذا ایک ضروری ہے، اس طرح نماز ہمارے لیے فرض ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ اللہ نے فرض تو نہیں قرار دیا، لیکن فرض جیسا سمجھنا چاہیے، جیسے اس کی برکات ہیں، جیسے اس کے ثمرات ہیں، جیسے ہمارے سارے اکابرین اس کا اہتمام کرتے ہیں. ایک صحابی کے بارے میں نے پڑھا، غالباً حضرت ابو ہریرہ تھے یا کوئی اور صحابی، مجھے نام میں تھوڑا سا شبہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اگر میں دن میں قرآن کریم نہ کھولوں تو مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں نے آپ کا کلام کھول کے بھی نہیں دیکھا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں قرآن کریم کھول کر بھی نہ دیکھوں گی. بھائی ہم سب لوگوں کے لیے بڑے لمحات کے لیے، تو صحابی کتنا اونچا مقام، وہ اتنے اپنے آپ کو ضرورت مند محسوس کرتے ہیں کہ روزانہ کلام پاک کھولنے کو اپنے اوپر لازم رکھتے ہیں، تو پھر ہماری حالت ان سے بہت پتلی ہے بھائی. ہمیں تو بہت اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں کلام پاک پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم انا نسألک تمام العافیہ ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما. یا اللہ قرآن پاک کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی، سمجھنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما. یا اللہ ملک میں بہت بدامنی پھیلی پڑی ہے، پانپارہ چنار میں اور ہمارے شمالی علاقہ جات میں حالات بے تحاشا خراب ہیں، اسلام آباد میں خراب ہے، ملک کے دیگر علاقوں میں خراب ہیں، انسانی جان مال سب ضائع ہو رہا ہے. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما. یا اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما. لوگوں کی، سب لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی یا اللہ مدد فرما. ہمارے فلسطینی بھائیوں کو یا اللہ فتح و نصرت عطا فرما، ان کو فتح و کامیابی عطا فرما. یا رب کریم دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ان کی طاقت کو یا اللہ پارا پارا فرما. یا اللہ مسلمانوں کو عزت، آزادی و شوکت عطا فرما. یا رب کریم ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما، جس کے حلال مسعت والا، برکت والا عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد.